أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی آیت کا یہ ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا اجر و ثواب بڑھا کر عطا فرماتے ہیں. گویا یہ قاعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرما دیا. اور یہ بات بار بار عرض کی گئی ہے کہ یہ تو قاعدے کی بات ہے، ضابطے کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے زیادہ عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. اور جب کوئی شخص کوئی عمل انتہائی اخلاص کے ساتھ کرے، رغبت کے ساتھ کرے، تو بعض اوقات 70 گنا بھی بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا بھی بڑھا دیتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. تو یہ کرنے والے پر ہے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے تو کرنے میں اس کی نیت کیا ہے. اپنی نیت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ قاعدہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کوئی آدمی بھی جب ایک نیکی کا کام کرے گا، اس ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت کی عطا کس قدر زیادہ ہے. اور یہ اس کا احسان ہے کہ اگر کوئی شخص برا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھتے ہیں، ایک گناہ کے بدلے میں دو بھی نہیں لکھتے. بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جو نیکی کا فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ رکھے ہیں، اور جو نیکی کا فرشتہ ہے اس کو امیر بھی بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس لیے جب کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنے امیر سے پوچھتا ہے کہ یہ گناہ میں لکھ لوں، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، تو ضرورت ہی پیش نہ آئے لکھنے کی. یعنی وہ روکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر پھر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، سیاہ دھبا آ جاتا ہے، اور فرشتہ اس کو لکھ بھی لیتا ہے، اور لکھتا بھی ہے کہ. تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ نیکی جب کوئی شخص کرتا ہے تو 10 گنا لکھی جاتی ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ہی گنا لکھتے ہیں، اور پھر آگے چل کر بھی اگر کوئی صدق و اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے تو جو کچھ لکھا ہوا سب مٹا دیا جاتا ہے. نہ صرف مٹا دیا جاتا ہے بلکہ فرشتوں کے حافظے سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ فرشتے میرے بندے کو شرمندہ نہ کر سکیں، یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ تھے تو تم بڑے خراب، لیکن اللہ نے اپنا فضل کر دیا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیا، تو کم از کم آدمی اس سے شرمندہ تو ہوتا. تو اللہ رب العزت ایسے کریم آقا ہیں کہ انہوں نے ایسا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صدق و اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس جانتے ہیں کہ اس نے صدق کے ساتھ توبہ کی ہے، سچی توبہ کی ہے. اس کے بدلے میں پھر اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کی جو فائل ہے وہ بھی غائب کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کے حافظے سے ہی مٹا دیتے ہیں. اب جس کا جی چاہے اپنے گناہوں کو بالکل ختم کرا دے، تو اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہیں، وہ کسی سے پوچھ کر تھوڑی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کچھ کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے قاعدہ بتلایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، اسے پہلے الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے مہینے سے ہمیں گزارا، اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے میں اللہ رب العزت کو عبادات کے ذریعے، اعمال کے ذریعے راضی کر لیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے حق میں فیصلے فرما دیے، مغفرت کے فیصلے فرما دیے، تو بلا شبہ بڑے ہی مبارک لوگ ہیں وہ. البتہ اتنی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جیسی عبادتیں کرنے کا حق تھا ہم سے ہو نہیں سکی، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے. حالانکہ موقع تو یہ ہے الحمدللہ کہنے کا کہ اللہ نے نماز ادا کرا دی، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے نماز پڑھوا دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ہمارے لیے کہ ہماری عبادات حقیقت میں ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں ہم بارگاہ رب العزت میں پیش کر سکیں، یعنی عبادات صحیح معنی میں عبادات نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے استغفار کیا کرتے تھے کہ اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نماز تو ادا نہیں ہو سکی، اس پر میں استغفار کرتا ہوں کہ جو کوتاہی ہو گئی نماز پڑھنے میں، جو کمی رہ گئی، اس پر میں استغفر اللہ کہتا ہوں، معاف فرما دیجیے. البتہ چونکہ اللہ نے ادا کرا دی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ بھی کہتے ہیں، لیکن پہلے استغفار کوتاہیوں پر اور پھر جیسی بھی ادا ہوئی اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے، کیونکہ یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے. اگر ایک آدمی نماز ہی نہ پڑھتا تو یقیناً بے نمازی کہلاتا، اب جیسی بھی نماز پڑھی کم از کم بے نمازی تو نہیں کہلائیں گے، یہ تو ہوگا بھائی نمازی آدمی. اب یہ ٹھیک ہے نماز میں کچھ کوتاہی ہے کمی ہے، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی. تو اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی. تو اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا، ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے ان کوتاہیوں پر جو ہم سے اس مہینے میں ہوئے، عبادات میں کوتاہیاں ہوئیں، اعمال میں کوتاہیاں ہوئیں، اس پر استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ بہرحال جیسا بھی ہوا ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، سنا سنایا، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس مہینے کے متصل چونکہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد کا یہ حج کا مہینہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسلم شریف کی ہے شوال المکرم کے روزوں سے متعلق بھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا کا صیام الدہر، اس نے ہمیشہ روزے رکھے. اور پھر اس کی توجیہ شارحین نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا فرماتے ہیں، تو ایک مہینے کے جو روزے رکھے چاہے وہ 29 کا مہینہ ہو چاہے 30 کا ہو، 29 کا مہینہ ہو تب بھی اللہ 30 ہی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 30 کا ہو تو پھر تو ہے ہی 30، تو 30 کو 10 سے ضرب دیں تو 300 بنتا ہے 10 گنا کے اصول پر، تو 300 روزوں کا ثواب تو وہ مل گیا، اور 6 روزے آپ نے یہ رکھے تو 60 روزوں کا ثواب یہ مل گیا، تو 360 دن ہو گئے پورے، تو گویا آپ 360 دن روزے سے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم احسان. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے سارے سامان روزے ہی رکھے، ہمیشہ روزے سے رہا. اب اگر ایک شخص ہر سال یہی کرے گا تو ہمیشہ صائم الدہر کہلائے گا. اس روایت کی بنا پر میں نے یہ آیت بھی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، اب چونکہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. شارحین کرام نے اس بات کی بھی تشریح کی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں، بلکہ چاہو تو الگ الگ کر کے رکھ لو، چاہو تو مسلسل رکھ لو، تمہاری مرضی پر جیسی سہولت ہو اس کے مطابق کر لو. نہ یہ ضروری کہ عید کے بعد فوراً ہی رکھنے، بلکہ پورا مہینہ جو ہے شوال المکرم کا اس کام کے لیے ہے کہ جب چاہو یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی تو صرف 10 دن گزرے ہیں اس مہینے کے اور 20 دن تقریباً باقی ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو یہ 6 روزے رکھنے چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما لیں جن کو کانا کا صیام الدہر فرمایا کہ گویا وہ ہمیشہ روزے سے رہے, تو ہمیں ان میں شامل فرما دیں. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ نفری روزوں کا معاملہ میں نے پہلے بھی کچھ اس بارے میں عرض کیا تھا, لیکن بعض حضرات نے کہا کہ چونکہ وہ بیان ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے, اسی لیے میں نے اس کو بیان بھی دوبارہ کیا, ورنہ پہلے جمعے میں غالباً یہ پچھلے جمعے بیان ہوا تھا. لیکن چونکہ رمضان کے بعد یہ نشست ہماری پہلی نشست ہے, اس سے پہلے کوئی اور نشست نہیں ہوئی, تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس نشست میں تو آتے ہیں لیکن جمعے میں یہاں نہیں ہوتے, تو اس لیے میں نے اس مضمون کو منتخب کیا تاکہ دوبارہ سے یہ فضیلت بھی ایک تو پتہ چل جائے, اور جو لوگ اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو میدان مل جائے. تو نفری روزوں کا معاملہ یہ ہے, اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے لیے بڑی وسعت رکھی. فرائض کا معاملہ تو یہ تھا کہ جان بوجھ کے کوئی اگر روزہ توڑ دے, کھا لے پی لے, تو ایسی صورت میں پھر کفارہ آ جاتا ہے, 60 روزوں کا کفارہ, یعنی ایک کے بدلے اب 60 روزے رکھو, اور وہ 60 بھی مسلسل ہیں. اگر کسی نے ایک روزہ بیچ میں چھوڑ دیا دوبارہ رکھے 2 مہینے کے روزے, اور اگر کوئی شخص اس پر قدرت نہیں رکھتا بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے, تو ایسی صورت میں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ تو رکھا ہے فرض روزوں کے ساتھ, لیکن نفری روزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں وسعت پیدا فرمائی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے اور پھر اس کا خیال بدل جائے اور روزہ توڑ دے تو اس روزہ توڑنے کا گناہ بھی نہیں اور اس پر کفارہ بھی نہیں, بلکہ اس کو بعد میں قضا کر لے بس. تو اس میں کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت عطا فرما دی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھی کھانے کو کچھ ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت کھانے کو تو اس وقت کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو پھر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ دن میں بھی نفل روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے. تو اس وقت تک چونکہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور خیال یہ تھا کہ گھر میں کچھ ہوگا تو کھا لیں گے, لیکن جب دیکھا گھر میں بھی کچھ نہیں ہے, فرمایا کہ اچھا بھی ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں. آپ نے روزے کی نیت کر لی. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تحفے میں ہدیے میں کچھ مالید آیا ہوا ہے جس کو حیض کہتے ہیں, ہا یا سین, آپ نے فرمایا کہ دکھاؤ بھائی, لاؤ ذرا دیکھوں. جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اس میں سے کھا لیا اور فرمایا کہ ہم نے تو روزہ رکھ لیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھ لیا لیکن اب ارادہ بدل گیا اور کھا لیا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے روزہ توڑ دیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ نفری روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے. ایک اور روایت میں اس سلسلے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ فتح ہوا, یعنی مکہ فتح ہوا, اس موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے, تو ایک بچی آپ کے لیے شربت لے کر آئی, اس میں سے آپ نے پیا, اس کے بعد پھر حضرت ام ہانی کو بھی دیا, انہوں نے بھی پیا, لیکن کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو روزہ تھا لیکن آپ نے عنایت فرمایا تو میں نے پی لیا. آپ نے فرمایا کہ تم یہ روزہ تم نے کس لیے رکھا تھا, کیا اس سے کوئی فرض یا قضا ادا کرنا چاہتی تھی؟ کہا کہ نہیں, نفری روزہ تھا. آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بات بھی ہے, ایک صحابی تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت، اور ان کے بارے میں یہ کہ روزانہ ایک قرآن مجید رات کو ختم کیا کرتے تھے تہجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں اور رات کو تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور پورا قرآن مجید الحمدللہ مکمل کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے پڑوسی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی حق ہے. مطلب یہ تھا کہ ایسا نہ کرو. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کا یہ فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ آپ نفلی عبادات سے ان کو روکنا چاہتے تھے یا عبادت کرنا کوئی بری بات ہے، بلکہ شفقتاً آپ نے انہیں فرمایا کہ اتنی زیادہ محنت نہ کرو. اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اللہ رب العزت نے اس سے زیادہ کی قوت رکھی ہے، یعنی آپ نے جب یہ فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو کہ مہینے میں 3 روزے کافی ہیں، 3 روزوں کا ثواب 300 روزوں کا ملے گا، 30 روزوں کا ملے گا تمہیں، 10 کے قاعدے کے مطابق 1 روزہ رکھو گے 10 کا ثواب ملے گا، تو 3 رکھو گے 30 کا ثواب مل جائے گا. تو یہ ایسا ہی ہے گویا سارے مہینے روزے سے رہے تم. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر تم زیادہ ہی اگر کرنا چاہو تو 100 میں داؤدی رکھ لو، یعنی 1 دن روزہ رکھو 1 دن افطار کرو، گویا 15 دن روزے رکھو 15 دن افطار کرو. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اسی قسم کے روزے رکھا کرتے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور منشا ان کو عبادت سے روکنا نہیں تھا، لیکن شفقتاً آپ نے فرمایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، آدمی کر رہا ہے یہ کام، لیکن آگے چل کر پھر جب آدمی میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو یہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض روایت میں ایک صحابی کا آتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی وہ بھی روزانہ قرآن مجید ایک مکمل کیا کرتے تھے، ختم فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے ان کو کہا کہ کم کر لو. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی قوت اور طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بھی اتنا پڑھ لو، لیکن پھر بھی کچھ کم کرا دیا تھا آپ نے. جب آخری عمر میں پہنچے تو اس وقت کہا کرتے تھے افسوس کے ساتھ، کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، تو مجھ سے یہ ساری عبادتیں نہیں ہوتی کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا، تو یہ منع کرنا شفقتاً تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے پھر بعد میں انہیں 15 دن کی اجازت دے دی کہ 15 دن روزے رکھو 15 دن افطار کرو. اسی طرح قرآن مجید کے لیے بھی فرمایا آپ نے کہ روزانہ 1 دن میں ختم نہ کرو ایک رات میں، بلکہ تم 7 منزلیں کر لو جی، اور 7 دن میں 7 راتوں میں ختم کیا کرو. اور یہاں بھی انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر 3 دن میں کر لیا کرو، 3 دن سے کم نہ کرو. تو پھر 3 دن میں ختم کیا کرتے تھے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا، اور ہمارے لیے اعتدال. ہم سے تو اگر 3 مہینے میں 3 روزے رکھ لیں تو بھی بڑی بات ہے، ہمارے یہاں تو اگر 29 کے بجائے 30 کا روزہ ہو جاتا تو بعض لوگوں کے ناک منہ چڑھ جاتے ہیں کہ بھائی 30 کا روزہ ہو گیا، چاند نہیں دکھا، خوش 29 میں ہی ہوتے ہیں لوگ. حالانکہ ہم تو ہر حال میں خوش ہونا یہی چاہیے، 29 کے ہو جائے تب بھی خوش، 30 کا ہو جائے تب بھی خوش. اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے کیا کرے گا کوئی، ان کا کوئی بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ اس لیے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا، اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم خوش ہیں. اللہ آپ نے 29 عطا فرمائے، لیکن مالک ایسے ہیں، کریم ایسے ہیں کہ ثواب 30 ہی کا عطا فرمائے، اور اگر 30 ہیں تب بھی ہم خوش ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک اور روزہ بڑھا دیا. تو ہر حال میں اللہ رب العزت سے خوش ہونا یہ بندگی کا تقاضا ہے، ورنہ آدمی کو صبر تو آ ہی جاتا ہے، کسی کو کوئی مر جائے تو عین وقت پر صبر کرنا اصل صبر کہلاتا ہے، کہ غم کے وقت آدمی صبر کر لے، ورنہ 2-4-10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد تو آدمی صبر کر لیتا ہے، خوب روئے گا پیٹے گا بعد میں، اچھا جی جو اللہ کی مرضی. لیکن یہ بات پہلے دن کہتا تو بات، مہینے بعد تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو جب صدمہ پہنچے اسی وقت کرنے کا نام ہے، بعد میں کچھ عرصے بعد تو آ ہی جاتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو تلقین فرمائی ہے وہ اس لیے کہ تاکہ مشقت نہ ہو اعتدال والا راستہ اختیار کر لیں. اور ہمارے لیے خاص طور پر چونکہ ہم لوگ کمزور ہیں, ایمانی حالت بھی ہماری کمزوری, جسمانی حالت بھی ہماری کمزوری والی ہے, اس لیے اگر ہم سے ہم جو اعمال شروع کریں, ایک تو شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ تھوڑا عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو. ایک آدمی دو رکعت یا چار رکعت تہجد کی پڑھتا ہے لیکن روز پڑھنی چاہیے, یہ نہ ہو کہ ایک دن جوش چڑھا تو 12 رکعتیں پڑھ لی اور پتہ چلا پھر صبح کی فجر کی نماز ہی غائب کر دی, یا روزانہ روزے رکھنے شروع کر دیے اور ایسے گئے کہ پھر فرض نماز فرض روزے بھی چھوڑ دیے. تو اس قسم کا جوش و خروش نہیں چاہیے, بلکہ تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ ہو. احسن عمل, اچھا عمل کون تم میں سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون. تو کثرت عمل مقصود ہی نہیں, احسن عمل مقصود. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایسی عبادت, اور یہ بات یاد رکھیے کہ ساری بات نفلی عبادات میں ہو رہی, جہاں تک فرائض و واجبات کا تعلق ہے تو اس کے اندر تو کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتا. چار رکعتیں ہیں تو چار ہی پڑے گا, پانچ وقت ہے تو پانچ ہی وقت پڑے گا. یہ نہیں کہ بھئی حضور نے جو ہے بڑی اعتدال کی تعلیم دی, چلو ایک ہی ٹائم پڑھ لیا کریں, ایسا نہیں. یہ فرائض و واجبات کی بات نہیں ہو رہی, یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی, نفلی عبادات کی. تو اس میں اعتدال قائم کرو. جہاں تک فرائض و واجبات ہیں تو اللہ نے جو کچھ متعین کیا وہ معتدلی ہے, اس لیے اس میں کسی اور اعتدال کی ضرورت نہیں. اسی وجہ سے بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ائمہ حضرات کے لیے خاص طور پر کہ نماز ہلکی پڑھو تاکہ تمہارے ساتھ جو بوڑھے ضعیف لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, وہ بھی تمہارا ساتھ دے سکیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معمولات بھی تھے کہ فجر میں کون سی رکعت سورتیں پڑھا کرتے تھے, ظہر میں کیا پڑھا کرتے تھے, عصر میں کیا پڑھا کرتے تھے, مغرب میں کیا پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ ہی چھوٹی سورتیں پڑھنے کا معمول نہیں. کبھی کبھی آپ نے سورہ طور بھی پڑھی ہے مغرب میں, اب کم از کم دو رکوع پر مشتمل تو ہے بڑے. تو اس لیے یہ بھی اعتدالی ہے. بعض لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ایک بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اگر کسی نے کبھی پڑھ لی ایک سال میں ایک مرتبہ, اتفاق سے وہ ایک سال میں ہمارے پیچھے آگے کھڑا ہو گیا, اب وہ فوراً کہتا صاحب حضور نے تو مختصر نماز پڑھانے کے لیے کہا, آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی. تو اس لیے جب تک بات پوری ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک اعتراض ہی رہے گا. اس لیے پہلے معلوم کرنا چاہیے, معلوم کرنے کے بعد تاکہ اعتراض کی نوبت نہ آئے. آدمی اعتراض, اصل میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اعتراض کب ہوتا ہے, جب محبت میں کمی ہو. محبت میں کمی جو ہے وہ اعتراض پیدا کرتی ہے, لیکن اگر محبت مکمل ہو پھر اعتراض نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے بھئی اب جو محبوب کی مرضی, جس سے محبت ہو پھر اس کی ہر بات اسے اچھی لگتی ہے, لیکن اگر کسی کی بات کسی سے محبت نہ ہو اس کی اچھی بھی خراب لگتی ہے. دنیا کے اندر یہی ہے, جس سے ہمیں طبیعت کے اندر محبت نہ ہو اس کی وہ اچھا کام بھی کر رہا ہوگا نا اس میں بھی عیب نکال دیں گے کہ میاں یہ سب دکھاوا کر رہا ہے, یہ ایسا کر رہا ہے, یہ ویسا کر رہا ہے, سو باتیں اس کی عیب کی نکل جائیں گی. لیکن جس سے محبت ہو تو اگر وہ دکھاوا بھی کر رہا ہو تو اس کو 10 تعویلیں ہم کر دیں گے کہ نہیں یہ بات نہیں, ایسی بات ہے ویسی بات. تو اعتراض پیدا ہوتا ہی محبت کی کمی کی وجہ سے, یا علم کی کمی کی وجہ سے, یا محبت کی کمی کی وجہ سے. دو باتیں, علم کم ہوگا تو بھی اعتراض پیدا ہوتا ہے, محبت کم ہوگی تو بھی اعتراض پیدا ہوتا ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کو آدمی مکمل کرے. اور کوئی ایک چیز کم ہے, علم کم ہے, تو محبت کے ذریعے اس کمی کو پورا کر لے. اور بعض لوگوں سے تو محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت کا بھی معاملہ ہوتا ہے, مثلا اپنے استاد ہیں, اپنے شیخ ہیں, تو محبت کے ساتھ اگلا قدم یہ ہے کہ ان کے ساتھ عقیدت بھی ہو. جب تک محبت کے ساتھ عقیدت نہیں ہوگی اس وقت بھی اعتراض رہے گا. اس لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی وہ ہمارے لیے وہ اعتدال ہی کی ہے, خاص کر فرائض و واجبات جو بتلائے گئے ہیں تو اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. اس میں جہاں جتنا بتلا دیا ہے شاعر علیہ السلام نے وہ ہم نے کرنا ہے. البتہ نوافل کے اندر آدمی کمی بیشی کر سکتا ہے, اور کمی بیشی سے مراد یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے اپنی آسانی کے اعتبار سے جس میں ہمیں سہولت ہو اس کے مطابق ہم اپنے لیے نفلیں متعین کر لیں. مثلا اب اشراق اور چاشت کے اندر چار رکعتیں اشراق کی اور بعد نے کہا کہ چاشت کی بیس رکعتیں تک. لیکن ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں اس لیے ہمارے بازو میں فرمایا کہ اگر اشراق کے وقت ہی میں دو رکعت اشراق کی اور ساتھ ہی میں چاشت کی بھی ملا کے پڑھ لے تو بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. یہ کتنی سہولت کا معاملہ ہو گیا, نہ اس چاشت کے وقت کا انتظار کرنا پڑا نہ کچھ, اشراق میں ہی چاشت بھی ادا کر لے, دو اشراق کی نیت کر لے, دو چاشت کی نیت کر لے. اور اگر اپنے اپنے وقت میں پڑھنا چاہتا تو دو دو رکعتیں پڑھ لے تب بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے. تو ابتدا تو ہلکے انداز میں کر, دو دو رکعتوں سے اللہ تعالیٰ جب ذوق شوق پیدا فرما دیں دو کے بجائے چار کر دے, پھر چار کے بجائے چھ کر دے, آٹھ کر دے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق و شوق عطا فرمایا انہوں نے کر کے بھی دکھایا. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاشت کی آٹھ رکعتیں غالباً پڑھا کرتی تھی, وہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر میرے والدین زندہ ہو کر آ جائیں تو یہ وہ رکعتیں ہیں, وہ نماز ہے کہ والدین کی ملاقات کی خوشی میں بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گی. یعنی اگر کوئی کہے کہ تمہارے والدین زندہ ہو گئے آ کر ان سے مل لو, تو پہلے میں چاشتی ادا کروں گی پھر ہی ملنے کے لیے جاؤں گی. یعنی وہ خوشی تو بہت ہے کہ والدین آ گئے دنیا میں, ان سے ملاقات کو جی چاہے گا, لیکن یہ جو دو رکعتیں ہیں یا آٹھ رکعتیں جو پڑھتی تھی چاشتی, فرمایا کہ یہ میرے نزدیک اتنی اہم ہے کہ میں والدین سے ملاقات کی خوشی میں بھی انہیں ترک نہیں کروں گی. یہ ہے اصل کرنے والا. یہ جب ایک آدمی نے کام شروع کر دیا اب اس میں کمی بیشی نہ کرے, اب کرتا رہے, اب قدم آگے تو بڑھیں پیچھے نہ ہٹیں. یہی وجہ ہے کہ معمولات میں بڑی برکت ہوتی ہے. آدمی جب کوئی ایک معمول اپنا لیتا ہے تو اس معمول کو ترک نہ کرے. مثلا اپنے ذمے اس نے لگا لیا بھائی 100 مرتبہ اللہ اللہ کہنا ہے, 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے, 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے, استغفار کہنا ہے, درود شریف پڑھنی ہے. اب اس معمول کو ہمیشہ رکھے, البتہ اپنے بڑوں کو بتاتا رہے. اگر وہ مناسب خیال کریں گے تو مزید بتا دیں گے, ورنہ پھر یہ کہ اگر کمی کی ضرورت ہوگی کمی کرا دیں گے. اپنی رائے پہ نہ چلے بلکہ اپنے بزرگوں سے پوچھ کر چلے, انشاءاللہ اس کی برکت اپنی جگہ ہوں گی. آپ نے وہ بات سنی تھی غالباً پہلے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایک مرتبہ گھوم رہے تھے, دیکھ رہے تھے صحابہ اکرام کو, تو آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے ہیں اور سیدنا عمر فاروق بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہیں. آپ نے صبح انہیں بلایا اور پوچھا کہ ابو بکر تم آہستہ آواز میں کیوں پڑھ رہے تھے اتنی, اور اے عمر تم اتنی اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں جس ذات کو سنانا چاہ رہا تھا وہ ذات میری آواز سن رہی تھی, اس لیے میں اونچی آواز نہیں کر رہا تھا, آہستہ آواز میں پڑھ رہا تھا. اور سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں چاہتا تھا جو سوئے ہیں وہ بھی جاگ جائیں, بیدار ہو جائیں اور وہ بھی عبادت کریں. بہرحال آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی اونچی کرو, اے عمر تم اپنی آواز تھوڑا نیچا کرو. تو یہاں حضرت ڈاکٹر عبد العارفی رحمۃ اللہ نے بڑے نقطے کی بات کہی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ایک عمل کر رہے تھے اپنی رائے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ اپنی رائے سے مت چلو, بلکہ اب جو میں نے کہا تو تم اپنی آواز کو اونچا کرو, تم اپنی آواز کو نیچی کرو اور میری رائے, میں نے جو کہہ دیا اس کے مطابق چلو. تو اس میں خیر اور برکت ہوگی, اپنی رائے سے چلنے میں برکت نہیں ہوتی, خیر نہیں ہوتی, مطمئن نہیں ہوتا آدمی. تو اس لیے اپنے بڑوں کے کہنے سے آدمی جب چلے گا, اور ہمارے سب سے بڑے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ ضابطے کا جو بھی بڑا ہو. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں الحمدللہ یہ بات سکھلائی, ضابطے کا بڑا اس لیے کہتے ہیں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے تو اللہ جانتا ہے. ضابطے میں البتہ کوئی والد ہیں, کوئی استاد ہیں, کوئی شیخ ہیں, تو اس اعتبار سے وہ ہمارے ضابطے کے بڑے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ بڑے ہیں یا نہیں اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, اور وہ آخرت میں پتہ چلے گا. اس لیے یہاں تو کم از کم ضابطے کا بڑے کو بڑا ہی سمجھے آدمی, جس کو اللہ نے بڑا بنا دیا اس کو سمجھے کہ میرے ضابطے کے یہ بڑے, باقی حقیقت اللہ کے علم میں ہوتی ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. اور جن کو کوئی بڑا سمجھ رہا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ضابطے کا بڑا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں ان پر عمل کرنے کی آدمی کوشش کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نمازوں کے سلسلے میں، روزوں کے سلسلے میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعتدال کی تعلیم فرمائی، یہ اصل میں ہمارے لیے تھی کہ ہم اعتدال سے کام لیں، نفلی عبادات میں ایسے بھی مشغول نہ ہو جائیں کہ اہل حق کے حقوق ضائع ہونے شروع ہو جائیں. مثلا بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، آدمی ہر وقت جو ہے نماز کی نیت باندھ کے کھڑا رہا ہے، کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، ساری رات جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن کوئی اگر اس کا منتظر ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں. تو اہل حق کے حق ضائع نہ ہو نفلی عبادات کے نتیجے میں، یہ اصل مقصد ہے. عبادات سے روکنا مقصد نہیں. ایک اور روایت اس سلسلے کی، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تھے، وہ دیہاتی دیہات کے رہنے والے تھے، بہت زیادہ مہذب نہیں تھے، بہت زیادہ ان کو معلومات نہیں تھی. انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ آپ کے روزوں کی کیفیت کیا ہے رکھنے کی؟ تو آپ سخت ناراض ہوئے، یعنی آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریبی بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً یہ کہنا شروع کیا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. یعنی آپ ناراض نہ ہوں، ہم اللہ سے بھی راضی ہیں، آپ سے بھی راضی ہیں، اور دین سے بھی راضی ہیں. جو دین آپ لے کر آئیں ہمیں وہ بھی پسندیدہ ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور ہو گئی، یعنی وہ غصے کے جو آثار تھے ختم ہو گئے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنی طرف سے جو ہے وہ سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے اس شخص کے بارے میں جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا. مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس عمل کو اچھا نہیں جانا کہ ہر وقت ہر روز روزے رکھ رہا ہے. تو فرمایا کہ ایسا آدمی نے نہ افطار کیا اور نہ روزے رکھا، مطلب یہ تھا کہ یہ عمل مناسب نہیں. پھر پوچھا کہ اچھا بتائیے اس شخص کے بارے میں جو ایک دن روزے رکھے اور ایک دن افطار کرے. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ صوم داؤدی ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے پوچھا کہ یہ بتلائیے اس شخص کے بارے میں جو ایک دن افطار کرے اور دو دن روزے رکھے. آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی یہ بھی ہمت والوں کا کام، ہر آدمی نہیں کر سکتا یہ بھی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ایک دن روزہ رکھے اور دو دن افطار کرے. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے اس کی طاقت دے دے، یعنی یہ ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم مہینے میں تین دن روزے رکھ لو تو یہ تمہارے پورے مہینے کے لیے کافی ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ ادویہ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا مہینے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ مہینے میں تین روزے رکھنے کا تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ وہ کب رکھا کرتے تھے، کون سے عشرے میں، کون سے دنوں میں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اس کی فکر نہیں فرماتے تھے کہ کب رکھنے، مہینے میں کبھی بھی رکھتے تھے. اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی زیادہ افضل اور بہتر تھا، اس لیے کہ اگر آپ کو خاص دن متعین فرما لیتے اور ہمارے لیے وہ ضروری ہو جاتا تو امت پر شفقت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعمال جو ایسے ہوتے تھے مستحب تھے ان کو چھوڑ ترک فرما دیا کرتے تھے. تو اس لیے کبھی آپ پہلے عشرے میں رکھ لیتے تھے، کبھی دوسرے عشرے میں، کبھی تیسرے عشرے میں، مختلف طریقوں سے. البتہ آپ کو یہ پسند تھا کہ لوگ اگر تین روزے رکھیں تو وہ 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھ لیں، چاند کی تاریخوں کے، تاکہ جن راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے راتوں میں، ان دنوں میں آدمی روزے رکھ لے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ آپ کی پسند یہ تھی، اگر کوئی رکھنا چاہے تو 13, 14, 15 کے روزے رکھ لے. اور ساتھ میں یہ بھی کہ کبھی اس کو ترک کر کے مہینے میں تینوں عشرے میں ایک ایک روزہ رکھ لے، چاہے تو کبھی پہلے عشرے میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، جیسے چاہے رکھ لے، یعنی سہولت ہی سہولت. اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو روزے آدمی چھوڑ دیتا ہے، نفلی ترک کر دیتا ہے، چھوڑنے سے مطلب یہ کہ توڑ دیتا ہے، تو ان کو قضا کر لے. جیسے کہ ایک روایت میں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم دونوں روزے سے تھیں اور کہیں سے کھانا ہمارے گھر آیا، تو ہمارا دل چاہا کہ ہم کھا لیں، چنانچہ ہم نے کھا لیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا روزہ تھا لیکن دل چاہا تو ہم نے کھانا کھا لیا. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، البتہ تم اس کی جگہ ایک روزہ رکھ لینا. تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ جو روزہ توڑ دیا جائے اس کی قضا کر لینی چاہیے. بعض بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نفلی عبادات جو ہیں وہ ضروری تو نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی کام شروع کر دیا جائے تو کرنے سے وہ ضروری ہو جاتی. مثلا دو رکعت نفل ہیں، آپ پر کوئی ضروری نہیں کہ آپ پڑھیں، لیکن جب ہم نے شروع کر دی اور کسی وجہ سے ہمیں توڑنی پڑ گئی تو اب ان کو بعد میں پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ شروع کر دینے سے وہ چیز واجب ہو گئی. اسی طریقے سے نفلی روزے کا معاملہ بھی ہے کہ شروع اگر ہم نہ رکھتے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب ہم نے رکھ دیا، رکھ لیا اور رکھ کر کسی وجہ سے توڑ دیا تو بھی گناہ نہیں. لیکن اب یہ کہ اس کی جگہ اس روزے کی قضا ہے، بعد میں قضا کر لیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم پر کفارہ نہیں. تو بہرحال یہ نفلی عبادات بہت کام کی چیزیں ہیں، ان کو آدمی کو کرتے رہنا چاہیے. جو کبھی کوتاہیاں فرائض میں ہو جاتی ہیں، واجبات میں ہو جاتی ہیں، مثلا رمضان کے روزوں میں کمی رہ گئی، تو یہ جو نفلی روزے ہم رکھتے ہیں مختلف اوقات میں، انشاءاللہ اگر اس میں کمی رہ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو ان نفلی روزوں سے پوری کر دیں گے. جیسا کہ نمازوں میں جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو نفلی عبادات جو ہم کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت، یعنی احادیث ہی کا مضمون ہے یہ کہ ان نفلی نمازوں سے اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کی کمی کوتاہی کو پورا فرما دیں. تو اس لیے یہ کوئی بیکار چیزیں نہیں ہیں، یہ کارآمد چیزیں ہیں. کہیں اگر کمی رہ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اس کو آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ بیکار ہے، کرنے کی چیز نہیں، بلکہ سارے کام کرنے کے ہیں. تو بہرحال یہ خلاصے کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ شوال کے مہینے میں روزے رکھنا اور پورے مہینے میں کبھی بھی رکھنا، مسلسل رکھنا یا الگ الگ رکھنا، سب جائز. پھر نفلی روزے ہر مہینے 3 روزے رکھنا، یا پھر 13, 14, 15 تاریخوں میں روزے رکھنا، یہ بھی جائز. اسی طریقے سے اگر کوئی نفلی روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کی قضا، یہ بھی ضروری ہے. اور اگر کوئی توڑ دے تو گناہ بہرحال نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. البتہ اگر قضا روزے رہ گئے ہمارے رمضان المبارک کے، تو ان کی قضا ضروری ہے. جب نفل کی ضروری ہے تو فرض کی کیوں ضروری نہیں ہوگی؟ اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو ان کو پورا کرنا چاہیے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں بیمار ہو گئے، 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن بیمار رہے، روزہ نہیں رکھ سکے. اب اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ان کا ہم فدیہ دے دیں. یاد رکھو بھائی، فدیہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا، فدیہ اس بیمار کے لیے یا اس بیماری کے لیے ہوتا ہے کہ جس سے کبھی صحت نہ ہو سکے. یعنی ایسی بیماری ہے کہ عموماً اس سے کبھی صحت نہیں ہوتی، یا ایسا بوڑھا ضعیف آدمی ہے کہ وہ کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ فدیہ دے دے. لیکن جو آدمی رمضان میں ویسے ہی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے 2, 4, 5 روزے نہیں رکھ سکا، اب اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، اس کے لیے تو قضا ہی ہے کہ وہ قضا کرے. اور اگر بالفرض اس نے فدیہ دے بھی دیا اور اللہ نے صحت دے دی، تو پھر اس کو چاہیے قضا کرے، پھر بھی قضا کرے. تو اس لیے فدیہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے کہ بھائی جس کا جی چاہے روزے کی طاقت وہ جب نہیں رکھ رہا تو فوراً فدیہ دے دیا. یاد رکھیے کہ اس کے لیے تو قضا ہی ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالی ہمیں موقع دیں، جلد از جلد ہم اس کو قضا کو مکمل کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر موت آ جائے تو کیا کریں گے. اس لیے اس کی تکمیل جتنی جلد ممکن ہو سکے کر لینی چاہیے. یہ قضا جو ہے قرض ہے اللہ کا، جسے ادا کرنا چاہیے. جس طرح کوئی دنیا میں آدمی ہمیں قرض دے دیتا ہے تو اس قرضے کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے جو فرائض و واجبات اللہ نے ہمارے لیے متعین فرما دیے ہیں، اگر کسی وجہ سے رہ گئے تو ان کی قضا کرنا اور ان کو ادا کرنا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو روزے، نمازیں، نفلیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، عبادات کی ہیں، ان کی بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے، اور مزید کی آگے توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کو راضی کرنے اور رکھنے کا سبب بن جائیں، اور ایسے بدعمالیوں سے، برے کاموں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں. یہاں ایک بات اور تھوڑی سی سمجھ لیجئے، پھر میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہم کریں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو تو جس حالت تک پہنچا دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے. خدا نہ کرے اگر نہ ہو تو پھر ہمیں پتا چلے گا کتنی بڑی نعمت. جب دوسرے ملک ہم چلے جاتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان اللہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت بنایا. سر چھپانے کی جگہ ہے ہمارے پاس یہ، اور سچی بات یہ کہ دنیا کی شاید ہی کوئی ملک ہمیں قبول کرے، اب تو کوئی قبول کرنے کو بھی تیار نہیں. جو ویزوں پہ آئے ہوئے کو بھی نکال دیتے ہوں تو ویسے کیسے قبول کریں گے. تو اس لیے ہمارے لیے تو سوائے سمندر کے کوئی جگہ بھی نہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور نعمت کا شکر کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں پر آیت کریمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انفرادی طور پر ہر آدمی اس وظیفے کو پڑھتا رہے، کیونکہ بلا شبہ یہ ہمارے بدعمالیوں کے سبب ہی سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، وہ مقصد ہم پورا نہیں کر سکے آج تک. اس ملک میں صحیح معنی میں نظام اسلامی نافذ نہیں کر سکے، اور ہم نے کوشش ہی نہیں کی. سبھی کاموں کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کام کی صحیح معنی میں کوشش ہی نہیں کی گئی. اس لیے اس کوتاہی پر بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور آیت کریمہ کا ختم، اور پھر یہ کہ دعاؤں میں جو ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، سالمیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت چھین لیتے ہیں پھر قدر ہوتی ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم سے چھن گئی. اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا جو آزاد ملک ہے. لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو بظاہر حالات جس طرف جا رہے ہیں، جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی زبانوں سے باتیں نکل رہی ہیں، تو زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، کہیں ایسا نہ ہو خدا خاکم بدہن کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ پورا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے. آیت کریمہ جو ہے وہ آپ عام طور پہ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ملک کی سالمیت کے لیے بھی خاص طور پہ دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، اے اللہ کے والدین، دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، ان کی قبروں کو وسیع فرما دے، حد نگاہ تک وسیع فرما. اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ، اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما اور کرم فرما. اے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اللہ اس کی حفاظت فرما. الہ العالمین، اپنے فضل خاص سے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں. یا اللہ، جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافية والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنہ والنجاة من النار. یا اللہ، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہم سب کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ، عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے. الہ العالمین، ہم میں سے بہت سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور ان بیماریوں کا اے اللہ کسی کے پاس علاج بھی نہیں، بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا. اپنے فضل خاص سے یا اللہ، ہمیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ، ہمیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو دین پر چلنا چاہتے ہیں انہیں استقامت عطا فرما. اے اللہ، جو دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے استقامت عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. ہمارے گھروں میں اے اللہ دین کا چلن فرما دے، دین پر چلنے والے بنا دے. اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ مردوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا، جوانوں کو اور بوڑھوں کو اور بچوں کو، سب کو دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم آپ سے عافیت دارین طلب کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کی عافیت ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. بہت سے حضرات نے اپنی بچیوں کے لیے، رشتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے عافیت کے ساتھ. اے اللہ خیر کے ساتھ اپنے گھروں کی ہو جائیں. اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرمائیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.